بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سيد البشر صلى الله عليه وسلم كسيرت كدرس جاري ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے اہم دروس اور پیغام بیان کر رہے ہیں، جیسا کہ ہمارے درس کا طریقہ ہے کہ ہم پہلے سیرت میں سے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اور پھر اس واقعے میں سے جو اہم پیغام ہے وہ بیان کرتے ہیں، تاکہ ہم اپنی تربیت اپنے بچوں سے پہلے ٹھیک طریقے سے کر سکیں. یہ پروگرام ہمارے اپنی تربیت کے لیے ہے، اور اگر ہمارے ساتھ ہمارے بچے بھی اس تربیت سے فائدہ اٹھاتے تو الحمدللہ، پھر نور علی نور ہے. جب تک مربی اپنی تربیت خود نہیں کرتا، وہ دوسروں کی کیا تربیت کرے گا؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے داعی ہیں، یا اپنے گھر میں اپنے بچوں کے مربی ہیں، تربیت کرنے والے ہیں، یا اپنے گرد و نواح میں لوگوں میں دعوتی اثر ہے کچھ ہمارا، اگر ہم خود اپنی تربیت نہیں کریں گے تو پھر ہمیں تربیت کون کرے گا؟ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہے تربیت کرنے والے؟ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک بہترین خزانہ ہے، جس کے ذریعے سے ہم اپنی تربیت اور اپنے بچوں کی بہترین سے بہترین تربیت کر سکتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہم نے سیکھا، جو ہم نے پڑھا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنی تربیت پر دھیان دیں، اور اپنے آپ کو جو ہمارے اندر نقص ہیں، جو بھی ہمارے اندر لرزشیں ہیں، اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو بھی قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم اور عمل اور اپنے بچوں کی تربیت اور دعوتی کام میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے. آج کی نشست میں سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دروس میں سے درس نمبر 11، سیدنا حمزہ اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما کے اسلام قبول کرنے کا قصہ. دو عظیم نام میں نے لیے ہیں ان دو شخصیتوں کا، تاریخ میں بڑا گہرا اثر ہے. تاریخ سے اگر یہ دو نام نکل جائیں تو تاریخ ادھوری سمجھی جاتی ہے مسلمانوں کی. صرف دو ناموں سے؟ جی ہاں، دو ناموں سے. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو اگر آپ تاریخ سے نکال دیتے ہیں تو پھر تاریخ میں کچھ خاص بچتا نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں ان دو عظیم لوگوں نے اسلام کیسے قبول کیا. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہجرت حبشہ کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جاتا، مسلمان پریشان تھے، کمزور تھے، صلوات اللہ وبرکاتہ، اور تکلیفوں پر تکلیفیں برداشت کرتے جا رہے تھے، اور صبر کے سوا ان کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تکلیف کو دیکھ کر ان کو حکم دیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرو. چنانچہ صحابہ نے ہجرت کی اور باقی صحابہ مکہ میں رہے. ان پر ظلم و ستم اور بڑھتا گیا، ان پر تکلیفیں، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان پر کافروں نے، بدکاروں نے تکلیفوں کو اور بڑھا دیا. تو اس ظلم سے آلود فضا میں ایک دن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا کے قریب، دار الارقم بن ابی الارقم، یہ نام یاد رکھیں، بڑے پیارا گھر ہے، گھرانوں میں سے یہ شاید بار بار ہمارے ساتھ آتا رہے گا. الارقم بن ابی الارقم، یہ 13 سال کے جوان کا گھر ہے، جس نے جب اسلام قبول کیا تو تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو کسی گھر کی ضرورت ہے میٹنگ کے لیے یا عبادت کرنے کے لیے تو میرا گھر حاضر ہے، 13 سال کا بچہ۔ ارے ابو جہل کیا کرے گا، ابو لہب کیا کرے گا، مشکین عرب کیا کریں گے، کہ تم کی پرواہ نہ کرو، میں ہوں، میں دیکھ لوں گا۔ 13 سال کا بچے میں اتنی جرت دیکھیں آپ۔ وہ صرف اس بچے کا کمال نہیں ہے، یہ اس ایمان کا کمال ہے جو اس بچے کے دل میں روشن ہے۔ اور جس شخص کے دل میں ایمان کی روشنی جگہ کر جائے نا، تو پھر تو ایسے واقعات تو کچھ بھی نہیں اس کے سامنے، ایسی ہمت اور جوش اور جذبہ اور بہادری اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے اس ایمان کی روشنی کے بدلے کہ لوگوں کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، حیران رہ جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں کہ یار یہ لوگ کیسے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم بن ابی الارقم کے قریب تھے، راستے میں ابو جہل کعبہ کی طرف جا رہا ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی تو کہا اے محمد تم باز نہیں آتے ہو، تمہیں ہم منع کر کر کے تھک گئے ہیں، کب تک ہمیں جدا کرتے رہو گے، ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتے رہو گے، اور باتوں میں آپ سن خاموشی سے سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سید البشر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو جہل کی طرف دیکھ رہے خاموش۔ ابو جہل نے جو منہ میں آیا، جو گالیاں منہ میں، جو بکواسیں آئیں وہ کرتا رہا، اور جب تنگ آ گیا، اب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہیں دے رہے، قل موتوا بغیظکم، جب آپ کسی کو جواب نہیں دیتے نا تو سامنے والا اپنے اندر جو اس کا آگ جلی ہوئی ہے نا اس میں ہی جل کے مر جاتا ہے، اتنی نفرت اور بغض تھا۔ تو اسے پتھر اٹھایا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ مارا، اس ظالم بدکار کافر نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پتھر لگا، خون نکلا، تب بھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کہا۔ ابو جہل چلا گیا، بنی جدعان کی ایک لونڈی وہاں سے گزر رہی تھی، اس نے یہ معاملہ دیکھا سارا، چلی گئی۔ اب جو بھی دیکھنے والا تھا نا، اب اس نظارے کو دیکھیں آپ، کوئی بھی شخص ہو دل میں، یعنی عجیب سے کیسے لوگ ہیں جو ایسے معصوم لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں جو وہ کچھ کہتے بھی نہیں، نہ جھگڑا ہے، نہ مار ہے، نہ پیٹ ہے، زبان سے کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ یعنی ہر دھرمی کی انتہا دیکھیں، دل پہ پردے تو دیکھیں ذرا، کفر کے، غلاظت کے پردے۔ پتھر مار کے چلے گئے، تھوڑا سا احساس بھی رہا میں کر کیا رہا، لیکن تکبر ہے، گھمنڈ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، چلا گیا اور کعبے کے قریب بیٹھ کر اپنے دوستوں کو اپنے مجمع میں جا کے کہہ لگانے لگا۔ ابو جہل بیٹھا ہے اپنے دو کعبے کے قریب، اچھا عجب بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، 360 بت ہیں، یہ ان کی عبادت گاہ ہے، اپنے معبودوں کے سامنے ایک خاص مجلس ہوتی تھی ابو جہل کے سردار لوگوں کی، تاکہ لوگ جب کعبے کے قریب ہے تو ہمیں دیکھیں ہماری شان کیا ہے۔ اب ابو جہل پہ بیٹھا ہے، یہ بنی جدعان کی لونڈی راستے سے جا رہی تھی، تو صحیح راستے میں سیدنا حمزہ گھوڑے سے اتر رہے تھے اور تیر کمان اٹھائے ہوئے تھے، تو اس لونڈی نے کہا آپ جانتے ہیں کہ ابھی ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ کیا کیا، کیا سلوک کیا؟ کہتے ہیں کیا کیا؟ کہتے ہیں پہلے تو گالیاں دیتا رہا اور پھر پتھر مار کے چلا گیا، اور آپ کے بھتیجے کے سر سے خون نکلتا ہوا میں نے دیکھا ہے۔ حمزہ کہتے ہیں کیا میرے بھتیجے نے کوئی جواب بھی دیا؟ کہتے نہیں، خاموش رہے۔ کہتے اس کی جرت کہ میرے بھتیجے پر ہاتھ اٹھائے، سبحان اللہ. لیکن صبر کا دیکھیں نا, ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پتھر مار دیتے تو شاید یہ واقعہ نہ ہوتا. چلو بدلہ تو لے لیا نا میرے بھتیجے نے, برابر ہو گئے. اچھا سیدنا حمزہ, میں چند کچھ جھلکیاں دینا چاہتا ہوں. سیدنا حمزہ کون ہے؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں, یہ یاد کر لیں, رضائی بھائی ہیں. سیدہ حلیمہ سے دودھ پیا دونوں نے, اور عمر میں تھوڑا سا فرق ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں سیدنا حمزہ سے عمر میں تھوڑے سے, سیدنا حمزہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ایسے جوان تھے جو اپنے باپ دادا کے رسم و رواج پر قائم رہنا چاہتے تھے, لیکن ان میں سے بعض چیزوں اچھی بھی نہیں لگتی تھی. محض لوگ کیا کہیں گے ان بریکٹس, جو آج بھی لوگوں کو ستاتا ہے یہ جملہ, اس کی بنیاد پر وہ اپنا وقت گزارا کرتے تھے. اگر میں تہوار پہ نہیں جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے, اگر میں یہ نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے, یہ نہیں کروں گا تو. دل سے بہت ساری چیزوں کو برا بھی جانتے تھے, رشتے کے تعلق سے رشتے داروں کا خیال کرنے والے تھے, بہادر تھے, بڑا نام تھا. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی تھی, رضائے بھائی ہونے کے ناطے بھی. اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے پیارے تھے کہ کافر جب دیکھ لیتے تھے پریشان ہو جاتے تھے صرف دیکھنے سے. آگے بتاؤں گا میں. صدر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو یہودی تھے, پہلے اسلام قبول کیا, فرماتے ہیں جب میں نے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے مدینہ کی طرف, صدر عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو میں نے کہا اللہ کی قسم یہ چہرہ جھوٹا چہرہ نہیں ہے, جھوٹ بولنے والا نہیں ہے, صرف چہرے کو دیکھ کے. ایک یہودی گواہی دے رہا ہے, بعد میں اسلام قبول کیا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت, ان کا بولنے کا انداز, ان کے چہرے پر رونق اور مسکراہٹ ایسی تھی کہ دلوں کو جیت لیتی تھی, دل اسیر ہو جاتے تھے. اوپر صدر حمزہ تو ویسے بھی رشتہ دار تھے. بہرحال صدر حمزہ سے رہا نہ گیا, اپنے گھر کی طرف نہیں گئے, اور شکار اس دن لگا بھی نہیں. یہ بھی غصہ سر پہ تھا, بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ شکار پہ جائیں اور شکار بھی نہ لگے, تو ایک یہ غصہ, دوسرا پھر ہاتھ اٹھانے, چلو گالی دینے کی بات جہاں تک تھی وہ تو چلو خاموشی اختیار کرتے تھے کیونکہ معبود کو برا بلا کہا ہے, چلو اس کو درگزر کر دیتے ہیں, وہ بھی رشتہ دار ہیں دور کے, لیکن ہاتھ اٹھانے کی بات نہیں, یہ قابل برداشت. عربیوں میں بڑا عیب تھا کوئی کسی پہ ہاتھ اٹھائے. صدر حمزہ جلدی سے جاتے ہیں, اس سے پوچھا ابو جہل ہے کہاں, کہتے کعبہ کی طرف جا رہا تھا, بس پتہ چل گیا کہاں پہ ہے. جلدی سے جاتے دیکھتے اپنے دوستوں میں بیٹھے کہہ کے لگا رہے ہیں. صدر حمزہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تو نے میرے بھتیجوں کو مارا, کیا تو نہیں جانتا میں اس کے دین پر ہوں, اور کمان اٹھا کے سر پہ مارا. ابو جہل کے سر سے خون ٹپکنا شروع ہوا, تو ابو جہل کی قوم اٹھی کھڑی ہو گئی. اب سب ابو جہل کے ساتھی ہیں. دیکھیں حمیہ عصبیہ قبلیہ جو ہوتی ہے کیا ہوتی ہے, دوست کس کے؟ ابو جہل کے دوست ہیں نا, ان میں سے بنو ہاشمی بھی بیٹھے ہیں اور اب اس کے اپنے قوم والے بھی بیٹھے ہیں. تو جب صدر حمزہ نے سر پہ مارا, کمان کو سر پہ مارا, تو پھر جب سر سے خون نکلا, اب دیکھیں خون کے بدلہ خون, آرام نہیں کیا, سر پہ چوٹ کے بدلہ سر پہ چوٹ, تو دونوں فریق اٹھ کے کھڑے ہو آمنے سامنے. ابھی تو دوست اب کیا, ابھی نہیں, اب قومیت کی بات آ گئی, اب دوستی ختم. جب قومیت کی بات آتی ہے تو پھر دوستی ختم ہو جاتی ہے. تو ابو جہل نے دیکھا کہ ابھی آپس میں لڑیں گے تو فائدہ پھر محمد کے ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اور ابو جہل پر جو سر پہ چوٹ لگی اس سے بڑھ کر جو پہلے دل پہ چوٹ لگی تھی نا, کہ حمزہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا, میں بھی اسی کے دین پر ہوں, یہ پہلے دل پہ چوٹ لگی اور سر کی چوٹ تو اس کو پتہ نہیں چلا کہ خون ٹپک رہا ہے. تو دل کی چوٹ بہت گہری ہوتی ہے نا. ارے حمزہ بھی اسلام قبول کرے گا تو پھر ہم کیا کریں گے, ایک طاقتور شخص جو ہے، ابھی تو سارے ضعیف تھے، ضعفاء میں سے تھے، سب سے پہلے طاقتور لوگوں میں سے سید ابوبکر صدیق بھی تھے، لیکن نرمی میں معروف تھے، صبر تحمل میں معروف تھے، سید حمزہ تو معروف تھے اپنی بہادری بھی، سید ابوبکر ان سے بھی زیادہ بہادر تھے، اور اللہ کے پیر پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہی بتاؤں ان سے بھی زیادہ بہادر تھے، لیکن لوگوں کو جو ظاہر نظر آتے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں. تو ابو جہل اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور دونوں کو روک دیا اور کہا واقعی میری غلطی ہے. ابو عمارہ یہ کنیت ہے سیدنا حمزہ کی، ابو عمارہ کی غلطی نہیں ہے کہ واقعی میں نے اس کے بھتیجوں کو برا بلا کہا تھا اور کچھ زیادہ کہہ دیا. جب یہ سنا سید حمزہ نے وہاں سے چلے گئے اور ابو جہل اپنے گھر چلے گئے خون صاف کرتے ہوئے اور وہ مجلس ختم ہوئی. سیدنا حمزہ راستے میں چلتے چلتے سوچ رہے ہیں میں نے کہہ تو دیا کہ محمد کے دین پر ہوں میں، کیا یہ واقعی سچ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہلوا دیا، غصے میں کہا جیسے بھی کہا. چلتے چلتے گھر نہیں جاتے، سیدھے جاتے اللہ کے پیارے پہ عمر وسلم کے پاس. اب چاچا اور بھتیجا آمنے سامنے ہیں، سیدنا حمزہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، اور سیدنا حمزہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. اور پھر جو ان کی ایکٹیویٹیز تھی، شکار پہ جانا، وقت ضائع کرنا، اب آہستہ آہستہ بھی ختم ہوئی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر گزارا کرتے تھے، کہاں پہ؟ دار الارقم بن ابی الارقم میں. تین دن گزرے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس قصے کے تین دن کے بعد، سیدنا عمر صبح اٹھتے ہیں اور شدید غصہ آ جاتا ہے. اپنی حالت کو دیکھتے ہیں اور قوم کی حالت کو دیکھتے ہیں، پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و تابعین کو دیکھتے ہیں، اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم میں تفرقہ ہو رہا ہے، ہمارے معبودوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے. آج میں محمد کو قتل کر کے رہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، سیدنا عمر اس سے پہلے، یہاں پہ روکتے ہیں کس سے کو ذرا پیچھے جاتے، سیدنا عمر اس سے پہلے کیا تھے؟ اس دن سے پہلے، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی بدل گئی. اب اس دن سے پہلے چلتے ہیں تھوڑا سا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، جیسے بتاؤں گا، ان کو عمر 24 سال تھی، 26 سال 26 سال 26. اب 26 سال کا جوان جوش اور جذبات سے بھرا ہوا، جوشیلا، سخت غصے والا انسان، شادی ہو چکی تھی، بچے بھی تھے، اور ان کے اخلاق جو تھے ان میں سختی بہت زیادہ تھی، جرت، چیلنجنگ پرسنالٹی تھی، جہاں پر کوئی مقابلہ ہوتا حصہ لیتے اور بس جیتنا ہے کچھ بھی ہو، جیسے کہ آج کل بعض جوانوں کی سوچی ہیں سبحان اللہ. ان کی ایک طرف اپنے باپ دادا کا دین، اپنے معبودوں سے بھلا محبت ہو یا نہ ہو، لیکن باپ دادا کا دین ہے تو چھوڑنا نہیں ہے، رسم اور رواج دین کا بنیاد، ہماری زندگی کا بنیادی حصہ ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہم کیا کچھ بھی ہو جائے. اور پھر رشتہ، قرابت، جو بھی اس پہ کوئی آج آنے دے گا تو اس کی خیر نہیں، جو ہمیں توڑے گا ہم اس کو توڑ کے رکھ دیں گے. دوسری طرف وہ یہ بھی اچھا سمجھتے تھے کہ جب ضعیف مسلمان صبر کرتے تھے، جب ان کو کوڑے مارے جاتے، تب تو ریت پہ گھسیٹا جاتا، تو ان کو شاباشی دیا کرتے تھے. پتہ ہے عجیب سی بات دیکھیں آپ، وہ یہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں. تو ان کی عزمت دل میں بھی تھی لیکن تکلیفیں بھی دیتے تھے, مارتے بھی تھے. عجب بات دیکھ رہے ہیں, یعنی ان کے جذبات یوں لگتے تھا کہ ان کے اندر دو قسم کی شخصیتیں ہیں جو آپس میں لڑ رہی ہیں. ایک وہ جو تعصب پر قائم ہے, ایک وہ جو انصاف پر قائم ہے. انصاف کے کہاں پہ مارتے تو ہے, مظلوموں کو مارنا وہ سمجھتے ہیں میں اپنے قوم کے ساتھ انصاف کر رہا ہوں کیونکہ ان لوگوں نے ہمارے دین کو برا بلا کہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر ان کے ساتھ یہ انصاف ہے کہ جو شخص اپنے مقصد کے لیے اپنی جان بھی دینے کے تیار ہے وہ عظیم انسان ہے. یہ بھی انصاف ان کے اندر موجود تھا. تو متضاد قسم کے جذبات ان کے اندر دست و گریبان تھے. جیسے کہ بعض علماء نے بڑے پیارا لفظ لکھا ہے کہ یہ جنگ چل رہی تھی ان کے اندر. سیدنا عمر اسلام سے پہلے اپنے معبودوں کے تعلق جو ان کا ایک کنسپٹ تھا, میں نے کہا کہ باپ دادا کا دین اسی لیے سر آنکھوں پہ ہے, ورنہ حقیقت تو وہ بھی جانتے کہ ہاتھ سب تراش ہوئے بت ہیں. کہتے ایک دفعہ میں سفر پہ تھا, وہ میرے پاس لوگوں کے پاس بت تھے, میرے پاس بت رہا تھا, میرے پاس کھجور تھی, میں نے بت بنا لیا کھجور کا. جب وہ پکارتے میں بھی پکار, سجدہ کرتے میں بھی کر دوں, میرے پاس بھی تھا ان کے پاس بھی تھا. اب کھانا ختم ہو گیا, لوگوں نے کھانا کھایا, میں نے اپنے بت کی طرف دیکھ رہا ہوں, سامنے رکھا ہوا ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے سجدہ کیا اسے, اب بھوک بھی شدید لگ رہی ہے. میں نے کہا بھائی اب وقت آ گیا ہے کھانے کا, کافی عبادت ہو چکی ہے اس کی, اگر اس وقت کام نہیں گا تو پھر یہ کب کام آئے گا, ابھی تک ہم اس کو سجدے کرتے آئے ہیں, اب اس کو تو ہمارے کام آنا چاہیے. کہتا میں نے وہ پورا کھجور کھا لی. میں نے لوگوں نے کہا بڑا برا بھلا کہا تم, یہ ہو جائے گا تمہارے سب وہ ہو جائے گا. کہتے میں نے کہا جو کچھ بھی ہوگا ہونے دے, ابھی بھوک سے تم بچ جاؤ, میں بھوک سے مرنے والا ہوں, یہ دیکھتے رہے میں مر جاؤں گا میں. بہرحال تو یہ ایسی شخصیت تھی. اور بیٹے کو دفن کرنے کا قصہ تو معروف اور مشہور ہے. ایک سنگ دیلے کی انتہا دیکھیں, عمر بھی دیکھیں, 26 سال کی عمر, بڑی عمر بھی نہیں, اور یہ بڑے خطرناک مرحلہ ہوتا ہے زندگی کے. بتا دوں میں آپ کو, ابو جہل اگرچہ جہالت کا باپ تھا لیکن ابو الحکم کہا جاتا تھا کیونکہ کچھ حکمت تو تھی. جب کوئی سمجھدار دشمن حملہ کرتا ہے سمجھداری کے ساتھ کرتا ہے, بیوقوف دشمن اور مصیبت ہوتا ہے کیونکہ جذبات پر قائم اس کی ساری دشمنی ہوتی ہے, وہ شدید نقصان پہنچا سکتا ہے. اور جو سمجھدار دشمن ہوتا ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے لیکن طریقے سے پہنچاتا ہے. تو ابو جہل کا جو نقصان تھا اپنی جگہ پہ تھا, ابو لہب بھی اپنی جگہ پہ نقصان کرتے تھے, لیکن یہ جو جوان تھے نا ان کا نقصان بہت زیادہ تھا. یہاں تک کہ بعض صحابہ کہتے تھے, سنگدلی دیکھیں سیدنا عمر کے اسلام سے پہلے, اگر عمر کا گدھا بھی اسلام قبول کر لے تب بھی عمر اسلام قبول نہیں کرے گا. یہاں تک بات مشہور تھی, یہ اتنا سنگدل انسان ہے, اگر عمر کا گدھا بھی کسی ذریعے سے اسلام قبول کر لے اور سمجھ آ جائے اس کو اسلام کی, تو عمر پھر بھی نہیں سمجھنے والا, اتنی سخت تھا مسلمانوں پہ. لیکن سبحان اللہ, اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. بڑا سبق ہے واللہ, کسی نافرمان کو دیکھ کے کبھی نہ کہیں یہ بندہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا, چاہے آپ کا دشمن کیوں نہ ہو. آپ کو نہیں پتا یہ دل کے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد ہوتے ہیں, ہمارے بس آپ کے پاس کی بات نہیں ہے. بعض کو بچے بہت برے ہوتے ہیں, بڑے ستاتے ہیں والدین کو, اور وہی بچے جب بدلتے ہیں نا تو پھر صرف والدین کی خبر نہیں لیتے, ان کے ساتھ حسن سلوکی نہیں کرتے, بلکہ پورا جو محلہ اور معاشرہ ہوتا ہے وہ ان سے خوش ہوتے ہیں, بڑی امت کے لیے وہ خیر خواہ بن جاتے ہیں. بہرحال تو بیٹے کو دفن کریں, قصہ بھی معروف ہے. کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو لے کے جا رہا تھا, بیٹی پیدا ہوئی, روز سوچا تھا دفن کرو, ایک دفعہ میں ساتھ لے گیا, کچھ مہینے کوئی ہو گئی, وہ ساتھ لے کے جا رہا ہوں. ہم اپنے بچوں کو بیٹے کو ساتھ لے جاتے ہیں بازار چیزیں خریدنے کے لیے, تحفے طائف دینے کے لیے, ان کی ہنسی مسکراہٹیں ہمارے دل میں اثر کرتی ہیں. اور یہ بھی انسان ہے, اس زمین پہ چرنے والا انسان, اپنے بیٹے کو گھر سے اٹھاتا ہے اور اٹھا کے سینے سے لگایا ہوا ہے, کہاں جا رہا ہے؟ قبرستان کی طرف، کسی قبر کی زیارت کے لیے نہیں، بلکہ اپنے بیٹے کو زندہ دفن کرنے کے لیے. خود کہتے میں نے زمین پہ بٹھایا اور قبر کھودی. قبر کھودتے کھودتے میری داڑھی پر مٹی گری، میں نے اپنی بچی کو اٹھایا اور جب میں نے اسے قبر میں ڈالنے لگا تو میں نے دیکھا اس کے چھوٹے ننھے ہاتھ جو ہیں وہ میرے داڑھی پہ لگ رہے ہیں. وہ چھوٹی پیاری سی بچی اپنے باپ کی داڑھی سے مٹی جو لگی وہ اتار رہی ہے. کہتا مجھے نہیں پرواہ ہوئی کسی چیز کی، میں نے اسے قبر میں بٹھا دیا. وہ میری طرف دیکھ رہی ہے، میں مٹی ڈال رہا ہوں. اس نے رونا شروع کر دیا، میں نے اور مٹی ڈالنا شروع کر دی. بس میں مٹی ڈالتا گیا، وہ میری طرف روتی رہی اور دیکھتی رہی، اور میں نے زندہ اسے دفن کر دیا. یہ شخصیت تھی. فرماتے ہیں ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، شام ہوئی، طبیعت عجیب سی ہوئی، کعبے کی طرف گیا اور کعبے کے پردے کے اندر جا کے لیٹ گیا. ذرا آپ تھوڑا سا اگر اس سین کو دیکھیں، ذرا کعبہ ہے، کعبے کے اوپر پردے لگے ہوئے ہیں اور پھر آگے بت ہے. تو کعبے کے پردے، کعبہ کی دیوار اور پردے کے بیچ میں، کہتے آ کے میں لیٹ گیا کعبے کے پردے کے اندر. لیٹا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کوئی شخص آ رہا ہے، پھر کچھ پڑھنے کی آواز میرے کانوں میں آئی. میں نے دیکھا تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں. کہتے میرے دل نے کہا اب وقت آیا ہے، اس شخص نے ہمیں بہت پریشان کیا ہے، تو آج تمہیں اسے قتل کرتا ہوں. بہترین موقع، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، کیونکہ پہلے تو چلو یہ بھی کبھی ڈر ہوتا تھا اگر قتل کر لیں گے تو پوری قوم میں جنگ ہو جائے گی، بدلہ تو لیں گے، عرب تو نہیں چھوڑتے وہ، اگر کافر کیوں نہ ہو تو وہ خون کا بدلہ نہیں چھوڑتے. تو میں نے سوچا بہترین موقع ہے. اپنی جگہ سے میں اٹھ کے بیٹھا، پھر میں نے کہا عمر کہ یہ مردانگی ہے، ایک نماز پڑھتے ہوئے شخص پر حملہ کر کے قتل کرو گے تم؟ بس میرا بیٹھنا ہی تھا تو جو کچھ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے وہ میرے کانوں میں آئے. چند الفاظ ہے بس، میں پھر سننے کے لیے بیٹھ گیا. سورۃ الحاقہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ، سورۃ الحاقہ ایسی سورۃ جو دل کو ہلا دیتی ہے، ایسی وعید کی آیات ہے نا، وعد کی آیات بھی ہیں. فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُوا كِتَابِيَ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَ. آخر تک یہ وعد کی آیات ہیں، خوشخبری کی آیات ہیں. اور اس کی ضد میں وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَ ولم ادري ما حسابي يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني مالي هلك عني سلطاني خذوه فغلوه. اب سيدنا عمر پردے کے پیچھے سن رہے اور خاموش ہیں. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم. اب یہ پڑھتے گئے پڑھتے گئے، جب اس آیت پر جب یہ پڑھتے گئے تو سیدنا عمر کہتے ہیں اور یہ تو شاعر کا قول ہے، یہ جو انداز بیان ہے، ارے محمد تو واقعی شاعر ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آیت پڑھتے ہیں وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. ارے یہ تو کہا ہی نہیں سو کہ آپ میرے دل کی بات کیا ہے، خود تو چھپا ہوئے یعنی کعبے کے پردے کے چھپا ہوا ہے، آپ سے ان کو خبر نہیں کوئی شخص ہے کہ نہیں ہے. دل میں خیال آیا ارے یہ تو شاعر ہے، فوراً جواب آتا ہے وما ہوا بقول شاعر قلیل ما تؤمنون، ارے یہ تو کاہن ہے، فوراً دوسری آیت کون سی ہے وما ہوا بقول کاہن قلیل ما تذکرون، ولا بقول کاہن قلیل ما تذکرون، بارک اللہ فیک سبحان اللہ. عمر کہتے پھر یہ ہے قول کس کا، نہ تو شاعر کا قول ہے نہ کاہن کا قول ہے، تنزیل من رب العالمین. بس عمر کہتے بس یہی بات تھی، سب سے پہلے اسلام کی کرن جب میرے دل میں کچھ اثر کیا تو ان آیتوں نے اثر کیا. کہتا میں خاموشی سے بیٹھا رہا، کچھ کہنا پایا، حرکت بھی نہ کر سکا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے چلے گئے اور صبح میں بھی اپنے گھر میں چلا گیا. اب واپس آتے اس دن کی طرف جس دن سیدنا عمر اپنے گھر سے نکلتے ہیں صبح کے وقت، اور کہتے ہیں آج میں محمد کو نہیں چھوڑنے والا. اچھا راستے میں تلوار اٹھائے سیدنا عمر جاتے ہیں، راستے میں ایک شخص ملتا ہے، کہتے ہیں عمر خیریت تو ہے اس وقت اور تلوار تمہارے ہاتھ میں؟ کہتے ہیں ہاں آج میں محمد کو نہیں چھوڑوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ہمارے معبودوں کو برا بلا کہا ہے، ہمارے درمیان تفرقہ پیدا کیا ہے، اور جو بھی غلطیاں تھیں ان کے نزدیک بیان کی. تو وہ شخص کہتا ہے اور وہ صاحب بے دین ہو گیا، کہتا اگر محمد بے دین ہو گیا تو ادھر کیوں جا رہے ہو، پہلے اپنے گھر کو تو درست کرو. مر کہتے کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہتے تمہاری بہن اور بہنوئی بھی بے دین ہو چکے ہیں، پھر واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، جا کے دیکھ لو. سر عمر فوراً پلٹتے ہیں، ارے میرے گھر کے اندر، میرے گھر کے اندر بھی ابھی اثر، جادو کا اثر ابھی بھی میرے گھر کے اندر. فوراً پلٹتے ہیں، دروازے کے قریب جاتے ہیں تو کچھ آواز سنتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں یہ وہی آواز ہے جو میں نے پہلے بھی سنی تھی کعبے کے قریب، لیکن دور سے سمجھ نہیں آ رہی کچھ، اندر سے باہر سن رہے. دروازے دستک دی، عمر کا نام سنتے ہی گھر کے اندر سیدہ فاطمہ بنت الخطاب، سید عمر کی بہن، سیدنا سعید بن زید سید عمر کی بہن ہوئی، اور سیدنا خباب بن الارث رضی اللہ عنہ، یہ تین صحابی موجود ہیں. سیدنا خباب جو ہیں وہ سورت طٰہٰ کی آیات پڑھ کے سنا رہے تھے، ایک صحیفہ ان کے ہاتھ میں تھا جہاں پہ لکھے تھے سورت طٰہٰ کی ابتدائی آیات، وہ پڑھ کے سنا رہے تھے. اور کیوں پڑھ کے سنا رہے تھے؟ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت یہ تعلیم کا طریقہ دیکھیں ذرا، آج ہم بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کا تعلیم کا طریقہ دیکھیں، کیونکہ لیکچر تو یوں ہو نہیں سکتے تھے، منع تھا. تو ہر گھر میں دو تین لوگ مل کے یتدارسون القرآن، قرآن مجید کی تعلیم دیتے، سیکھتے. آج کیا وحی نازل ہوئی، آج کون سا سبق ہمیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، تو تین چار لوگ بیٹھ کے اس کو دوہرایا کرتے تھے اور سیکھا کرتے تھے سبحان اللہ. تو جب یہ آواز سنی سیدنا خباب، وہ افا میں سے تھے، جلدی جا کے چھپ گئے. جو ہی سیدنا سعید بن زید، سیدنا زید کون ہیں جانتے ہیں؟ عشر و بشر میں سے، بارک اللہ، دسویں صحابی جو ہیں عشر و بشر میں سے سیدنا سعید بن زید بھی ہیں، دسویں نمبر پہ. اچھا یوں دروازہ کھولتے ہیں تو سیدنا عمر شدید غصے میں آ کے دھکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم بے دین ہو گئے ہو، بے دین ہو گئے، مارنا شروع کر دیا. سیدنا سعید جو ہے وہ گر جاتے ہیں، عمر اوپر آ جاتے ہیں. جلدی سے ان کی بہن آتی ہے، اے عمر تمہیں کیا ہو گئے؟ ہٹانے کوشش کرتی ہیں تو زور سے ان کے منہ پر ایک تماچا مارتے ہیں، اپنی بہن کے منہ پہ، اور ان کے منہ سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. سیدنا عمر نے جب دیکھا کہ میرا ہاتھ اٹھ گیا اور خون بھی دیکھا تو رک گئے. کہ بہن آتی ہے وہ کہتے دیکھو عمر، سننا ہے تو پھر سنو، اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، جو تم نے کرنا ہے پھر کرو، ہم اس دین میں داخل ہو چکے ہیں. عمر جب یہ لفظ دیکھیں, کلمہ شہادت کے لفظ جو ہیں عام لفظ نہیں ہیں. اب عمر بن خطاب دیکھ رہا ہے اپنی بہن کے چہرے کی طرف, خون بھی منہ سے جاری ہے, اور جرت دیکھیں, جرت کہاں سے ہے؟ یہ پہلے تو میرے سامنے بات نہیں کر سکتی تھی, سر جھکا کے بات کرتی تھی, اتنی عزت کرتی تھی, احترام کرتی تھی میرا. اگر میں نے اب میرے سامنے اتنی جرت سے بات کری, یہ خود نہیں بول رہی ہے, یہ جو ابھی الفاظ کہے نا, ان الفاظوں کی بنیاد پر جو کچھ بھی کر رہی ہے کر رہی ہے. کلمہ توحید, تو ندامت ہوئی سیدنا عمر کو اس وقت, عورتوں پہ ہاتھ اٹھانا بہت معیوب تھا عربیوں میں, اور اپنی بہن پہ ہاتھ اٹھانا, معروف تھے جرت مند اور بہادر. ارے بہادر شخص اپنی بہن عورت پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, کافی یعنی جیسے میں نے کہا کہ ان کے اندر جذباتی جنگ تھی, اب یہ جنگ شروع ہو گئی. عمر تم نے کیا کیا, اب ہاتھ اٹھ گیا غصے میں آ گیا. ابھی کچھ کہنے والا تھا تو صحیفہ دیکھا اپنی بہن کے ہاتھ, کہتے یہ کیا ہے, تم یہی پڑھ رہے تھے, کہتے اس کو ہاتھ نہیں لگانا, میں دیکھنا چاہتا ہوں. کہتے نہیں اب دیکھ نہیں سکتے, اگر دیکھنا ہے تو پہلے تمہیں پاک ہونا پڑے گا, دیکھنا ہے تو بولے غسل کر کے پھر میں تمہیں دوں گی, ورنہ تم اس کے لائق نہیں ہو. عمر کہتے عجیب سی بات ہے, اب دیکھیں ابھی کتنی شدید غصہ تھا, غسل کر کے آ جاتا ہے. جب یہ چیز سنتے ہیں خباب بھی اٹھ کے آ جاتا ہے, وہ صحیفہ دیکھتا ہے سیدنا عمر, سیدنا خباب آتے ہیں اور وہ صحیفہ لیتے ہیں. اس صحیفے میں سورہ طہ کی ابتدائی آیات تھی. اب سیدنا عمر دیکھ رہے ہیں اور سیدنا خباب پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, طہ ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. طه دو حرف ہیں عربی حروف میں سے, اور یہ قرآن مجید عربی حروف پر ہی نازل ہوا ہے, یہ کسی اور زبان میں نہیں ہے. اے عمر, یہ عربی زبان کا نازل کیا ہو, اللہ کے کلام ہے. ما انزلنا عليك القرآن لتشقى, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ پر یہ قرآن اسی نازل نہیں کیا کہ آپ کو تکلیف پہنچے اور آپ کے لیے مشقت کا باعث بنے. الا تذکرۃ لمن یخشى, ہاں مگر جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے, ہاں مگر نصیحت وہ حاصل کرتا ہے جس کے دل میں ڈر اور خوف ہو, جو ڈرتا ہے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلى, یہ تنزیل ہے, نازل کردہ کلام ہے اللہ تعالیٰ کی. کس کی طرف سے؟ ممن خلق الارض, جس زمین کو پیدا کیا, والسماوات العلى, اور بلند آسمانوں کو. کون ہے؟ الرحمن على العرش استوى, وہ رحمان ہے جو اپنے عرش پر مستوی ہے. كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى, له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى, اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین پر ہے, اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى, اور اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ تو چھپی ہوئی باتیں اور نہایت پوشیدہ بات تک بھی جانتا ہے. سبحان اللہ, ایک تو چھپی بات, سر جو اس سے بھی مخفی وہ بھی جانتا ہے. ایک تو رازداری ہوتی ہے, اب رازداری سے بھی زیادہ رازداری جو چھپی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. کون ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى, وہ اللہ ہے, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, اسی کے ہی پیارے نام ہے. بس یہاں تک صحیفے میں لکھا ہوا تھا. سیدنا عمر کسیدن خباب کہتے ہیں ابشر یا عمر، یہ خوشخبری بھی سن لو اے عمر، میں نے سنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اللهم اعز الاسلام احب هذين الرجلين اليك، اے اللہ تعالیٰ اپنے دین اسلام کو عزت بخش، ان دونوں میں سے، ان دونوں لوگوں میں سے جو تمہیں زیادہ پسند ہے، ابو جہل اور عمر بن الخطاب. دوسری روایت میں بے احب العمرین الیک، دونوں عمر میں سے جو زیادہ آپ کو پسند ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ میں سے ایک کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ جو روایت ہے احب ہذین الرجلین، یہ ترمذی حدیث نمبر 3681 ہے، 3681، علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں 3681. اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك بابي جهل او بعمر بن الخطاب، یہ ترمذی کی روایت ہے. سن عمر یہ سن، جب یہ سنتے ہیں کہتے ہیں محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کوہ صفا کے قریب جو گھر ہے اس میں ہے. کہاں پہ ہیں؟ دار الارقم بن ابی الارقم. سیدنا عمر فوراً وہاں سے نکلتے ہیں اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں. راستے میں عجیب کشمکش میں ہے، ان کی ذہن میں یہ آیتیں چل رہی ہیں اور یہ حدیث بھی چل رہی ہے. ایک طرف طٰہٰ، یہ تو حرف عربی زبان کے ہیں، قرآن نازل کیوں ہوا؟ تکلیف دینے کے لیے، مشقت کے لیے نازل نہیں ہوا. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اس کے ساتھ ہی سارے کے سارے جو ہیں تکلیف برداشت کر رہے ہیں، تکلیف ہم دینے والے ہیں، یہ تو بابرکت کتاب ہے، بابرکت کلام ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور تذکرت اور نصیحت وہ حاصل کرتے ہیں جو دل سے ڈرتے ہیں. ارے ہمارے دل اتنی پتھر ہو چکے، ہمیں کوئی خوف خدا نہ رہا، اللہ سے ڈر بھی نہ رہا. اللہ کو مانتے ہیں، ایک واحد رب بھی مانتے ہیں، پھر ڈرتے بھی نہیں اس سے، اس کے پیاروں کو تکلیف دیتے ہیں. وہ رب جو عرش پر مستوی ہے سبحانہ و تعالی، اسی کا جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو اس کے اوپر ہے اور جو ان کے بیچ میں اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے، میں بھی اسی کا ہوں، وہی مالک ہے، میں کیا کر رہا ہوں؟ اسی کے پیارے نام ہیں، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کیا یہ واقعی سچ ہے؟ اور کیا واقعی اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتے؟ کیا دونوں میں سے میں تو زیادہ پسندیدہ نہیں ہوں؟ کیا ابھی وقت آیا نہیں آیا اس کشمکش؟ دوسری طرف جذبات، اے عمر تم کہاں جا رہے ہو؟ ارے لوگ کیا کہیں گے؟ بہادر عمر محمد کے جادو میں پھنس گیا، محمد کے جال میں پھنس گیا. وہ عمر جو سینہ تان کے چلتا تھا اور لوگ ڈرتے تھے نام سے، اب وہ بھی ان ضعفاء کے ساتھ مار کھانے والا ہوگا. ارے عمر تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ تمہارے معبود کیا کہیں گے؟ تو عجیب سی کشمکش تھی، لیکن قدم کس طرف تھے؟ اللہ کے پیار کے عمر کی طرف جا رہے. میرے بھائی یہاں پر ہمیں ایک بڑا اہم پیغام ملتا ہے، میں سے ابھی بتاؤں شاید بھول جاؤں بعد میں. ہمارے بعض جوان اسی کشمکش میں ہوتے ہیں، داڑھی رکھنی ہے، دل کر رہا ہے داڑھی رکھنے کا، ارے لوگ کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، وہ کیا کہے گا، یہ کیا کہے گا. اور پھر سوچتے ہیں اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، فرشتوں کو داڑھی بہت زیادہ پسند آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو داڑھی والے پسند ہیں. یہ چیز ایک طرف، اور پھر دوسری طرف لوگ کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے، کزن ہنسیں گے میرے اوپر، یہ بکرا جا رہی ہے، وہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے. ابھی عجیب کشمکش میں ہوتے ہیں. جو بزدل ہوتے ہیں نا وہ رک جاتے ہیں، جو بہادر ہوتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے. اسی طریقے سے بعض لڑکیاں اب حجاب پہنے، حجاب فرض ہے، دل کرتا ہے حجاب پہننے کو. ارے میری سہیلی کیا کہے گی، یہ بڑی مولوی بن گئی ہے، یہ بڑی دیندار بن گئی ہے، اس کی ذہن تنگ ہو گئے، اس کا سینہ تنگ ہو گئے، یہ جو ہے مجھے میرے دوست چھوڑ دیں، میری سہیلی مجھ سے دور ہو جائیں گی، لوگ مجھے تانے دیں گے، یہ کریں گے. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں مسلمان ہوں، اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے، اور فرض کیسے چھوڑ سکتی ہوں میں؟ تو اس عجیب جذباتی جنگ میں ہوتے ہیں بعض بچے. اے دیکھ سید عمر نے کیا کیا، ہو سکتا ہے ہمارے لیے بھی نصیحت ہو. سید عمر دل میں جو کچھ جاری ہے، دماغ میں جو کچھ ہو رہا ہے، اپنے قدم روکے نہیں، چلتے چلتے دروازے پر پہنچ گئے. دروازے پر پہنچ کے اب دستک دوں یا نہ دوں؟ دستک دینا تو بس بات ہی ختم ہو گئی نا، اور دستک نہیں دینا تو واپس چلنا جہاں پہ تھا ویسا تھا. اب ٹرننگ پوائنٹ آ گیا ہے، بس زندگی بدلنی ہے. اب عمر دو راستے تمہارے سامنے، ایک ان ضعیفوں کا راستہ ہے لیکن حق ہے، اور ایک وہ راستہ ہے بڑے لوگوں کا راستہ ہے جو باطل ہے. زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، دو دفعہ نہیں ملتی، ایک چانس ہے. عمر کہاں جانا چاہتے ہو؟ ابھی اسی سوچ میں تھے تو لوگوں نے بھی دیکھا کوئی دروازے پر ہے، جو اندر تھے. دروازے ایسے تو نہیں تھے ہمارے، ایئر ٹائٹ تو نہیں تھے، اب درمیان میں کچھ شکاف بھی تھے. تو اندر سے کچھ آواز آئی، کچھ کوئی دروازے پر ہے. صدر عمر رضی اللہ عنہ جو ہے دستک دیتے ہیں، جرت آگے بڑھ دستک دیتے ہیں. اور کہتے ہیں میں عمر ہوں، عادت ہے دستک دے کے بتاتے کون ہے. اندر نے جب سنا عمر ہے پریشان ہو گئے اور شور سمجھ گئے، ابھی عمر آ گئے، عمر آ گئے، کوئی ادھر کہہ رہے، ادھر کہہ رہے. سید حمزہ بیٹھے ہوئے تھے، کہتے کیا عمر کر رہے ہو، آنے دو اسے، اگر خیر چاہتا ہے تو خیر پائے گا، اور اگر شر چاہتا ہے اللہ کی قسم اسی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا میں. اب تھوڑے سے تسلی ہوئی جو اندر بیٹھے ہوئے تھے. اب سید حمزہ بیٹھے ہیں، کیونکہ جب جھانک کر دیکھے تو صرف عمر نہیں تھا، عمر کے ساتھ تلوار بھی تھی اس کی، اکیلا عمر نہیں تھا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کمرے میں تھے اور وحی نازل ہو رہی تھی. جب آوازیں سنی، اس وقت دروازہ کھلا، سیدنا عمر داخل ہوئے اور وہاں سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے. سیدنا حمزہ کھڑے ہیں آگے، سیدنا عمر داخل ہوتے ہیں، باقی لوگ سائڈوں پہ بیٹھے ہیں. اب آمنے سامنے سیدنا حمزہ، سیدنا عمر، دونوں کے ہاتھوں میں تلوار ہے. سیدنا عمر کی تلوار کندھے پہ ہے، سیدنا حمزہ کی تلوار اپنی میں آنگ میں، انہوں نے بھی نہیں نکالی، لیکن دونوں کھڑے ہوئے، کوئی بات نہیں، خاموشی تاری ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھتے، پیچھے سے آتے ہیں اور سیدنا عمر کے سامنے کھڑے ہو کر یہاں سے پکڑتے ہیں کندھوں سے اور کپڑے سے زور سے کھینچ کے کہتے ہیں، اے عمر، کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ ابھی وقت نہیں آیا؟ کیا تم اس انتظار میں ہو کہ آسمان سے کوئی بجلی گرے تمہارے پر، کوئی اللہ کا عذاب نازل ہو؟ سید عمر کو نہیں، یہ جو جھٹکے تھے نا، سید عمر کی جسم نہیں لگ رہے تھے، دل کو لگ رہے تھے. جو گرد غبار باقی تھا وہ بھی اڑ گیا. سید عمر ایک بات کہتے ہیں، کہتے میں کچھ کہنے آیا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. صحابہ کرام نے تکبیر پڑھی، سیدنا حمزہ نے تکبیر پڑھی، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر پڑھی، باقی لوگوں نے تکبیر پڑھی. صفا کی کعبہ قریب ہے، صفا دیکھے نا کعبہ، آواز گونجی کعبے تک، آواز پہنچی. مشرکین نے کہا بھی کوئی بڑا حادثہ ہو گیا ہے، آج کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، ورنہ اس جگہ سے کبھی آواز نہیں سنی ہم نے. پہلی مرتبہ اللہ اکبر کا نعرہ ہم نے سنا ہے، آج کوئی تبدیلی ضرور آئی ہے. یہاں تک جو قصہ ہے یہ صحیح قصہ ہے، آگے جو قصہ ہے ایک صحیح ہے ایک ضعیف ہے، میں دونوں بیان کر دیتا ہوں. جو صحیح قصہ ہے، آگے سیدنا عمر جب اسلام قبول کر لیا رضی اللہ عنہ، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حق پر ہیں. جی ہاں، فرماتے ہیں ان لوگوں نے ہمیں بہت تکلیف دی ہے اور بہت ستایا ہے، میں جا کر ان کا سامنا کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا اور سب میں خوشی طاری تھی کہ سیدنا عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے. سید عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اسلام میں عزت اس دین سے آئی جس دن سے سیدنا عمر نے اسلام قبول کیا. اور ہم بھی اس دن سے باہر نکلتے تھے اور لوگوں میں بھی چلتے پھرتے تھے, بازاروں میں بھی جاتے تھے, ورنہ اس سے پہلے ہمارا جانا بہت مشکل تھا. صدر عمر وہاں سے نکلتے ہیں, سب سے پہلے جاتے ہیں, کہاں جاتے ہیں؟ ابو جہل کی طرف جاتے ہیں. پیغام دینے تو سرداری کو دینے, کیا لوگوں کو پیغام دینے. لیکن اس سے پہلے راستے میں ایک شخص ملتا ہے اسے, اور وہ شخص معروف ہوتا ہے خبریں پھیلانے میں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا, بی بی سی لندن کچھ بھی نہیں ان کے سامنے, یہ نیوز وغیرہ بی بی سی لندن. بعض لوگ ایسے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, خبر بس پہنچا دے آپ اور دیکھیں کیسے خبر پھیل جاتی ہے. سیدنا عمر ان کے پاس پہلے گئے, کہا دیکھو میں نے محمد کے دین کو اختیار کر لیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور جا کے لوگوں تک میری خبر پہنچا دو. بس وہ شخص نے جانا تھا اپنی طرف راستہ لے کے, شام تک پورے مکہ میں پتہ خبر پھیل گئی تھی کہ عمر نے اسلام قبول کیا. لیکن شام سے پہلے سیدنا عمر جو ہے رضی اللہ عنہ ابو جہل کے گھر جاتے ہیں, دستک دیتے ہیں. ابو جہل خوشی دیکھتے عمر ہے خوشی سے, ابھی ہمارے جوان ہیں, میرے ساتھ تکلیفیں دیتا تھا نا مسلمانوں کو. مرحبا مرحبا کہتے ہیں, کہتے ہیں رک جاؤ, مرحبا مرحبا, میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میں نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین, میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو چکا ہوں. اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, تم بھی سن لو. ابو جہل جیسے غش تاری ہو جاتی ہے نا, منہ کھلا منہ کی طرف دیکھ رہے ہیں, یہ واقعی عمر ہے جو کل کچھ کہہ رہا تھا آج کچھ کہہ رہا ہے؟ سیدنا عمر یہ کہا غصے میں, اور جب واپس ہونے لگے تو جیسے جھٹکا لگتا نا انسان کو, ابو جہل کہتے کیا تو نے میری صبح خراب کرنے کے لیے اسے میرے پاس آئے ہو تم یہ خبر دینے کے لیے؟ بس خبر یہی ہے, سن لو تم, یعنی ذرا محتاط رہنا آج کے بعد. بس کعبے تک پہنچنا ہی تھا, وہاں پہ انتظار کر رہے تھے سارے. سید عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے دیکھا سیدنا عمر ایک تھے اور دوسری طرف پتہ نہیں کتنی تھے, مارنا شروع کیا سیدنا عمر کو, انہوں نے ان کو مارنا شروع کیا. صبح کا وقت تھا, کہتے ہیں جب تک سورج درمیان میں نہیں آیا نا وقت ظہیرہ, تب تک مارتے لڑی ہوتی رہی ہوتی رہی. سیدنا عمر جب تھک کے بیٹھ گئے کہتے میں نے یہ سنا وہ کہہ رہے تھے اب جو تم نے کرنا ہے کر لو, میں تھک گیا ہوں. کہتے وہ مارتے مارتے وہ بھی تھک گئے, پھر چھوڑ کے چلے گئے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی عرض کی تھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گناہوں کو کفارہ کرنا چاہتا ہوں, بعض مجالس میں میں بیٹھ کر آپ کی اور آپ کے ساتھ برائی کرتا تھا, اب ان مجالس میں جا کے آپ کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں. تو ابتدا ابو جہل سے کی, پھر شام تک لڑائی ہوتی رہی, پھر گھر میں گئے دوسرے دن, پھر کسی اور مجلس میں گئے اور سیدھا دو ٹوک جواب میں کہا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں اور میں ان کا ساتھی ہوں جو ضعفاء ہیں, اور وہاں سے بھی مار پڑی, وہاں پر بھی لڑائی ہوئی, پھر دوسری مجلس میں, تیسری مجلس میں, جہاں پر بھی انہوں نے دیکھا کہ میں نے آپ سب سے ناانصافی کی ہے, عدل کا تقاضا ہے کہ وہاں پر جا کے میں اب ذکر خیر کروں. سبحان اللہ. جو ضعیف روایت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سیدنا عمر بن خطاب جب یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم جب حق پہ ہیں اور وہ باطل پہ ہیں تو ہم کب تک یوں چھپے رہیں گے, ہم نکلنا چاہتے ہیں اور ان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم کون ہیں. دو صفوں میں نکلتے ہیں صحابہ کرام, پہلی صف کے آگے ہوتے ہیں سیدنا عمر، دوسرے صف کے آگے ہوتے ہیں سیدنا حمزہ، اور دونوں جاتے ہیں کعبے کا طواف کرتے ہیں اور وہاں پہ رہتے ہیں اور پھر واپس چلے آتے ہیں، وہاں پہ نماز بھی پڑھتے ہیں، کعبے کے طواف بھی کرتے ہیں، کچھ دیر رہتے بھی ہیں تاکہ کسی کو ضرورت ہے تو آئے، کوئی مشرک میں سے کوئی بھی نہیں آتا پھر چلے جاتے ہیں. یہ روایت جو ہے بعض لوگ اسے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ جو سٹرائکس ہوتی ہیں، مظاہرات ہوتے ہیں، کہ یہ دلیل ہے ہماری، یہ قصہ سیدنا عمر کا قصہ جو ہے یہ دلیل ہے کہ اگر آپ حکمران وقت کے خلاف کوئی سٹرائک کرنا چاہتے ہیں تو جواز کی دلیل یہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ مشرکین تھے، مشرکین کے خلاف مظاہرہ تھا نا، مسلمانوں کے خلاف تو نہیں تھا نا. دوسری بات یہ روایت ضعیف ہے. اس روایت کے ضعف کی وجہ ہے اسحاق بن ابی فروہ. اسحاق بن ابی فروہ جو راوی ہے اس کے متعلق امام نسائی فرماتے متروک ہے، اور امام ابن حبان نے ضعفاء میں اس کا ذکر کیا ہے. امام ابن ابی الحاتم فرماتے میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ متروک الحدیث ہے، اور متروک الحدیث کی روایت ضعیف ہوتی، انتہائی ضعیف ہوتی ہے، قابل قبول نہیں ہوتی، تو یہ روایت ضعیف ہے. تیسرا جواب یہ ہے کہ شریعت نے جو ہمیں سبق دیا ہے وہ سٹرائک کرنا نہیں ہے حکمران وقت کے خلاف. جی کیسے وہی سٹرائک جیسے کہتے ہیں ڈیمونسٹریشن ہے سٹرائک. اچھا ڈیمونسٹریشن انگلش میں کہتے ہیں، میں سٹرائک سمجھتا تھا ابھی تک، اللہ پر خیر بتایا آپ نے. اور مظاہرات عربی میں کہتے ہیں کہ حکمران وقت کے خلاف نعرے بازی لگانا اور ان کے خلاف نکلنا تاکہ اپنی باتیں جو ہیں چاہے وہ اچھے انداز میں کیوں نہ ہو، تاکہ اپنے مطالبات پورے کریں تو حکمران کے خلاف اس طریقے سے باہر نکلنا اور جلوس جلسے نکالنا، جیسے ہم کہتے ہیں جلوس نکالنا، یہ غیر شرعی طریقہ ہے. جو دلیل ہے وہ ضعیف ہے، متروک راوی ہے، بات ختم ہو گئی. نمبر دو وہ مشرکین کے خلاف تھے، یہ تو مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں. اور نمبر تین شریعت نے ہمیں جو سبق دیا ہے قرآن سنت کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ ظالم حکمران پر ہمیں صبر کرنا ہے، اس کے خلاف جلسے جلوس نہیں نکالنا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبر کرو، حتی تلقونی علی الحوض، صبر کرتے رہو ظالم حکمران کے ظلم پر، کب تک؟ جب تک میرے ملاقات حوض کوثر پہ نہیں ہوتی، یعنی مرتے دم تک. اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں آیا ہے کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ہم سے ہمارا حق چھینے تب ہم کیا کریں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنا حق اللہ تعالی سے مانگو اور ان کا حق ان کو دو فرما برداری کا. اور ایک روایت میں آیا ہے اسمع واطع وان ضرب ظهرك واخذ مالك، فرما برداری کرتے رہو اگرچہ تمہیں کوڑے مارے اور تم سے تمہارا مال بھی چھین لے. تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں ایک طرف صحیح نصوص اور ایک ضعیف روایت جس متروک راوی ہے وہ اس پر کیسے غالب ہو سکتی ہے؟ بلکہ سے مسلم کی ایک روایت میں آیا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حذیفہ کی معروف روایت میں کہ میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا، دیگر صحابہ خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے. اسی روایت میں سے مسلم کی جو روایت اس میں ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بعض ایسے لوگ آئیں گے جن کے دل شیطانوں کے ہوں گے، فی جسمانی انس، جسم انسان کا ہے لیکن دل شیطانوں کا ہے، ایسے بھی لوگ آئیں گے، حکمران آئیں گے. تو سیدنا حذیفہ عرض کرتے ہیں تب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اسمع واطع، فرمانبرداری کرو اگرچہ تمہیں کوڑے مارے جائیں اور تم سے تمہارا مال بھی چھینا جائے. یہ ہدایت ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رہنمائی ہے جو ہمیں ملی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جلسے جلوس نکالنا، سٹرائکس کرنا یہ شرعی طریقہ نہیں ہے، یہ اہل بدعت کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے اور خوارج نے ہمیشہ سے اس طریقے کو اپنایا ہے اور فساد برپا ہوا ہے. جس زمانے میں بھی، ہر زمانے میں خوارج کا یہ راستہ رہا ہے اور ان جلسوں سے فساد برپا ہوا ہے. اور حقیقتاً دیکھا جائے واللہ اس میں کوئی خیر بھی نہیں ہے. بعض لوگ ہمارے مطالبات پورے ہوتے، کیا تمہارے مطالبات پورے ہوتے؟ ایک پورا ہوتے دس اور مصیبتیں پڑ جاتی ہیں. غیر شرعی طریقے میں کیا برکت ہوتی ہے؟ تو پھر وہ کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، کر رہے تھے ان کو. کلکم رائن وہ کلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذمہ دار ہیں جو ذمہ دار ان کو سونپی گئی ہے، وہ جواب دہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور رعیہ جو ہے وہ ذمہ دار ہے جو ذمہ دار ان کو سونپی گئی ہے وہ جواب دہ ہیں. حکمران کو حکم یہ دیا گیا کہ عدل و انصاف کرو، شریعت کو نفاذ کرو، نہیں کرتے وہ ذمہ دار ہیں. رعیت کو یہ حکم دیا گیا کہ تم فرما برداری کرو، اگرچہ وہ ظلم بھی کرے، ناانصافی بھی کرے. اگر وہ ظلم کر بیٹھتے ہیں اور نافرمانی کر بیٹھتے ہیں حکمران جو ہیں، تو اس کے بدلے میں ہم بھی ظلم کر کے نافرمانی کر بیٹھے پھر تو برابر ہو گئے نا دونوں، وہ بھی نافرمان ہم بھی نافرمان. وہ تیسری بات، یہ لوگ آئے کہاں سے؟ یہ آسمان سے ٹپکے ہوئے نہیں، یہ زمین سے نکلے ہوئے نہیں لوگ، یہ ہمارے معاشرے ہم میں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، ہم ہی سے ہیں، اور جیسے ہم ویسے وہ. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ انصاف ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ جب بہترین سے بہترین لوگ اس وہ زمین پر موجود تھے، صحابہ کرام کے زمانے میں دیکھ لیں آپ، کسی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کے ہوتے ہوئے سیدنا عمر خلیفہ نہیں بنے. سیدنا عمر میں کیا خرابی تھی؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا انصاف نہ تھا کہ جو سب سے زیادہ بہترین انسان ہے اسی کو ان بہترین لوگوں کا حاکم ہونا چاہیے، خلیفہ ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف ہے، جیسے تم ہو ویسے تمہارے حکمران ہیں، جیسے ہم ہیں ویسے ہی ہمارے حکمران ہیں، جیسے صحابہ تھے ویسے ان کے خلیفہ تھے. جب بہترین سے بہترین لوگ تھے ان میں سے جو سب سے بہترین تھے وہی خلیفہ بنے. آج بدترین سے بدترین لوگ موجود ہیں، جو سب سے بدترین ہیں وہی حاکم بنیں گے. اور پھر یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں جھوٹ بولوں، فریب کروں، رشوت کھاؤں، دھوکہ دوں، کرپشن کرتا رہوں، اور جب وہ کرتے کہتے وہ کیوں کرتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ ہے. جی ان کی ذمہ داری تو زیادہ ہے، لیکن گناہ تو گناہ ہی ہے، کرپشن تو کرپشن ہی ہے، رشوت تو رشوت ہی ہے، ناجائز سفارشات تو ناجائز سفارشات ہی ہیں. وہ قبول کریں تو جرم ہے، ہم قبول کریں تو ٹھیک ہے. یہ کوئی انصاف ہے؟ جب ہم انصاف کرنے والے بنیں گے تو وہ بھی انصاف کرنے والے بنیں گے. اور اللہ تعالیٰ تب تک توفیق نہیں دے گا کسی بھی حکمران کو جب تک کہ یہ رعایت ٹھیک نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کا عذاب سمجھ لیں، یہ بھی عذاب میں سے ایک عذاب ہے. شرک، بدعات اور خرافات عروج پہ. میں صرف سود کی بات نہیں کروں، رشوت کی بات نہیں کروں گا، میں رشتہ توڑنے کی بات نہیں کروں گا، میں شرک اور بدعات اور خرافات جو آج ہمارے معاشرے میں عام ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس معاشرے کو سنبھالنے والے ابوبکر صدیق جیسے واحد شخص آئے گا، متبع سنت آئے گا؟ کیا دیواروں پہ حکومت کرنی ہے؟ آج کوئی شخص واحد آ جائے آج اور قبروں کو توڑ کے دکھائے، کر سکتے ہیں؟ میرے جب تک لوگوں کے دلوں میں توحید کی جگہ نہیں ہوگی اور توحید کی عظمت پیدا نہیں ہوگی، توحید کی سمجھ نہیں ہوگی، دیواروں پر حکومت تو نہیں کرنی نا. اس لیے ان جلوس جلسوں سے کوئی فائدہ، بے فائدہ چیزیں ہیں. شریعت کا راستہ اپنانا ہے، شریعت کا راستہ بالکل واضح ہے، اگرچہ بعض لوگوں کو غلط لگتے غلط لگنے دیں، حق حق ہی ہوتا ہے اور باطل باطل ہی ہوتا ہے. جو حق پہ عمل نہیں کر سکتا اور باطل پر چلنا چاہتا ہے تو ہم اس کی مدد کیوں کریں؟ اس کو ہاتھ کیوں اپنا ہاتھ دیں اسے؟ جب وہ نہیں ہاتھ ملانا چاہتا ہم کہ نہیں بھائی آپ مل جائیں کوئی بات، آپ باطل پہ رہیں، چھپ کے کرتے رہیں، میرا حق کو نہیں قبول کر، تم بھی میرے حق کو قبول نہ کرو. کہ یار ہم سب مسلمان ہیں، بھائی بھائی ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، مل جاتے ہیں. نہیں میرے بھائیو، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق اور باطل، روشنی اور تاریکی کبھی ایک وقت ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتی. جو حق کو نہیں اپنانا چاہتا تو اس کا راستہ الگ ہے. اہل سنت والجماعت اور بدعت و خرافات، یہ دو بڑے فرقے اس بہترین زمانے سے آج تک بھی موجود ہیں. سوال یہ نہیں کہ وہ کون ہے اور وہ کون ہے، سوال یہ میں کہاں پہ ہوں، میں کون ہوں، یہ سوال ہے. اس کے پاس اگر آپ کے پاس اس کا جواب ہے تو پھر تو الحمدللہ، نہیں ہے تو ابھی جواب دیکھ لو تم کہاں پہ ہو اور میں کہاں پہ ہوں. اگر جو سنت میں سے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو اور ثابت قدمی کی دعا کرو، اور اگر دوسرے گروہ میں ہو تو ابھی وقت ہے توبہ کرنے کا، شاید دوبارہ ہمیں موقع نہ ملے. زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے، صرف عمر کو دیکھ لیں آپ، ایک مرتبہ ملتی ہے. دو راستے ہیں, ایک مشکل ہے ایک آسان راستہ ہے. مشکل راستے میں حق ہے, آسان راستے میں باطل ہے. حق راستے کو اپنایا اور پھر سیدنا عمر کی زندگی کیسے بدلی, سیدنا عمر کیا بنے, اس پر میں انشاءاللہ کبھی ایک پورا مکمل درس دوں گا میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت پر. پھر دیکھیں گے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیسے ہیرے تھے جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے, اور پھر ان کے بعد ابو بکر صدیق کے ساتھ رہے, پھر جب خود خلیفہ بنے امیر المؤمنین بنے تو ان کا کیا کردار تھا. ان زندگی ساری اس دن سے لے کے مرتے دم تک جان بھی نکلی تو کہاں پہ نکلی, پھر نماز پڑھتے ہوئے. یہ تبدیلی آتی ہے. بہت سارے پیغام ہیں سیدنا عمر کے قصے میں, بہت سارے پیغام ہیں. پوری بایوگرافی میں کبھی بیان کروں گا انشاءاللہ مکمل درس میں, لیکن اس درس میں صرف اسلام قبول کرنے کا ایک چھوٹا سا قصہ تھا. معذرت تھوڑا سا میں نے زیادہ کر دیا, لیکن انشاءاللہ ہمارے لیے, ہماری تربیت کے لیے اور ہماری بہتری کے, اس میں بہت سارے انشاءاللہ پیغام ہوں گے. اگلے درس میں بہت اہم پیغام انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.